الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد الحديث الرابع عن أبي مسلم أي سلمة بن عمرو بن الأقوع رضي الله تعالى عنه أن رجلا أقل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال قل بيمينه قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا القبر فما رفعها إلى فيه رواه مسلم. ابو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک قول کے مطابق ابی عیاش سلمہ ابن عمرو ابن الاقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس نے کہا کہ میں سیدھے ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے کھانے پر قادر نہیں ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو ہمیشہ قادر نہ رہے. اس کو اس کام سے نہیں روکا مگر اس کے تکبر نے, بس وہ اپنا ہاتھ ہی اپنے منہ تک نہیں لے جا سکا. رواہ مسلم. دو تین ہفتوں سے جو سبق چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے افعال, آپ کی زندگی, آپ کے کردار, آپ کی باتیں, آپ کے اعمال, آپ کے مبارک طریقے, آپ کی مبارک زندگی امت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے اور امت کو اپنا آئیڈیل, اپنا امام, اپنا پیشوا, اپنا رہبر, اپنا مقتدا, اپنے عمل میں اللہ کے نبی ہی کو بنانا چاہیے. اسی پر صاحب کتاب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم کیا تھا, جو سرخی قائم کی تھی, جو ٹائٹل قائم کیا تھا, وہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی کی سنتوں کی حفاظت کرو اور اس کا ادب کرو. باب الامر بالمحافظت علی السنت و آدابها. تو اللہ کے نبی کے طریقوں کی, سنتوں کی حفاظت کرو اور اس کا ادب کرو, مطلب اس پر عمل کرو اور اس کا ادب کرو. اس سے پہلے میں دو تین مجلسوں میں یہ بتا چکا ہوں کہ نبی علیہ السلام کا مقام اللہ کی نگاہ میں کتنا زبردست ہے, اور ایک روایت سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کا مقام اللہ کی نگاہ میں کتنا برا ہے. حدیث شفاعت بہت مشہور و معروف ہے جس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ قیامت کے دن جب ساری انسانیت اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی, آدم سے لے کر قیامت تک کی, اس وقت اللہ سے گفتگو کا موقع صرف اور صرف محمد ابن عبداللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کو ملے گا, اور کوئی آپ کے علاوہ بات نہیں کر سکے گا. تفصیلی روایت میں یہ ہے کہ لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے, فرمائیں گے آپ سفارش کیجئے, حضرت نوح کے پاس جائیں گے, فرمائیں گے آپ سفارش کیجئے, اور دیگر انبیاء کا تذکرہ ہے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, لیکن سارے انبیاء منع کریں گے. اخیر میں عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں, وہ آپ کی سفارش کر سکتے ہیں. جب سارے انسان, اگلے نبیوں کی امت بھی نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے گی اور آپ سے درخواست رکھے گی, اس موقع پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں خود حاضر ہوں گا اللہ کے دربار میں اور سجدہ ریز ہوں گا, بہت دیر تک اللہ کی میں تعریف کروں گا, اور وہ تعریف کے کلمات مجھے اس وقت معلوم نہیں, اللہ اسی وقت ڈالیں گے. جب میں اللہ کی تعریف کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے فرمائیں گے ارفع راسک سل تعطا وشفا تشفع, سر اٹھاؤ مانگو آپ کی مانگ پوری کی جائے گی, شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. یہاں میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں, اس روایت کی تحت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مختصر لیکن جامع بات لکھی, اس کو اپنے دلوں پر نوٹ کر لیں. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے. دنیا میں ہر انسان اپنی تعریف کو چاہتا ہے, اور جب کسی کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ خوش بھی ہوتا ہے. ایک طبیعی چیز ہے, ایک طبیعی چیز ہے کہ انسان کی جب کوئی تعریف کرتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے. حالانکہ ویسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کے سامنے تعریف کرنے سے منع بھی فرمایا ہے, اور منع کرنے کی علت بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے, ایک صاحب نے دوسرے کی تعریف کر دی تو فرمایا کہ تم نے بغیر چھری کے اسے ذبح کر دیا. مطلب یہ ہے کہ یہ خود پسندی میں مبتلا ہو جائے گا, عجب میں مبتلا ہو جائے گا, اپنے آپ کو نہ معلوم کیا سمجھ لے گا, کہیں عبادت نہ چھوڑ دے. اور بھائی جب تک اندر کا بنا ہوا نہ ہو, شیطان کسی نہ کسی راستے سے پھنسا دیتا ہے. اگر اندر کا بنا ہوا نہیں ہے تو مسئلہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ بڑے پیر رحمت اللہ علیہ سے متعلق آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ رات میں اعتکاف کا 40واں دن چل رہا تھا اور اچانک بجلی ہوئی اور آواز آئی, عبد القادر تم نے بہت عبادت کر لی ہماری, ہم آپ کے ذوف نقاہت کمزوری کو دیکھ کر ہم عبادت کو اب معاف کرتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے تو عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ ایک دم سہم گئے, لیکن پھر فوراً تنبہ ہوا کہ میرے نبی پر نماز معاف نہیں ہوئی, مجھ پر کیسے ہو سکتی. آپ نے فرمایا مردود لا حول ولا قوت الا باللہ, تو مجھے دھوکہ دینے آیا ہے. ہم جیسوں کو اگر یہ جملہ کہا جاتا تو شاید حقیقت پر محمول کر لیتے کہ ہاں نماز معاف ہو گئی ہم سے. کہا مردود لا حول ولا قوت الا باللہ, تو مجھے دھوکہ دینے آیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر بجلی سی ہوئی اور آواز آئی کہ عبد القادر تیرے علم نے تجھ کو بچا لیا, مزید دھوکا. میرے جیسا ہوتا تو کہتا ہاں میں تو بڑا علامہ ہوں, میں تو بہت جانتا ہوں. ہمارے حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں علم جب بھی آتا ہے تکبر لے کر آتا ہے, علم جب بھی آتا ہے دین کا ہو یا دنیا کا تکبر لے کر آتا ہے, اگر اہل اللہ سے صحبت نہیں پائی تو وہ علم سے ہلاک ہوتا ہے. اور جو ہمارے اقابر کے حالات ہم پڑھتے ہیں ان کی زندگیاں, اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اہل اللہ کے پاس رہ کر بنایا تھا, اپنے قلب کو فنا کیا تھا, مٹایا تھا, اور یہ سمجھ لیا تھا کہ ہماری ذات کوئی چیز نہیں, یہ تو اللہ کا دیا ہوا علم ہے. اگر وہ ہمیں ہلاک کریں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں پکڑ نہیں سکتی ہے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت جب بخاری شریف کا سبق پڑھا کر اٹھتے تھے تو سبق میں نظر دوڑاتے تھے کوئی نووارد مہمان آیا ہو تو حضرت اپنے گھر پہ کھانے لے جاتے تھے. حضرت کا روزانہ لنگر کھانا چلتا تھا, 20-25 آدمی حضرت کے وہاں ہر وقت ہوتے تھے, ہر وقت کھانے والے ہوتے تھے. ایک مرتبہ آپ کے دسترخوان پر, عمومی طور پر آپ کے دسترخوان پر دو ترکاری ہوتی تھی, ایک گوشت اور ایک دال عام طور پر. ایک مرتبہ کسی مہمان نے حضرت کے دسترخوان پر کھاتے کھاتے سوال کر لیا کہ حضرت نبی کے دسترخان پر بھی کبھی دو قسم کی ترکاری ہوتی تھی؟ سائل سوال کر رہا ہے، نبی کے دسترخان پر بھی کبھی دو قسم کی ترکاری ہوتی تھی؟ حضرت مدنی جواب دے سکتے تھے، آپ نے 40 سال بخاری شریف پڑھائی، اس میں 12 سال تو مزار اقدس کے سامنے بیٹھ کر پڑھائی، اور جب اللہ کے نبی کا نام آتا تو یوں نہیں کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے تھے قال صاحب هذا القبر، اس قبر والے نے فرمایا، اور قریباً 28 یا 29 سال آپ نے دیوبند میں بخاری شریف پڑھائی، ایک لمبی مدت بخاری شریف پڑھائی ہے. امام بخاری نے کتاب الاطعمہ میں ایک باب قائم کیا، ایک سرخی، ایک ٹائٹل قائم کیا، اور وہ ٹائٹل یہ ہے کہ اگر دو قسم کی ترکاری بنائیں تو جائز ہے، اور حدیث سے ثابت فرمایا، حدیث بھی لے آئے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھیرا جس کو ہم ککری کہتے ہیں، چیبرا اور کھجور، اللہ کے نبی نے دونوں کو ایک ساتھ ملا کر تناول فرمایا، کھایا، تو کھجور ایک ترکاری ہو گئی اور ککری دوسری ترکاری ہو گئی. اس سے ثابت فرمایا کہ اگر دو قسم کی ترکاری کوئی بنائے تو جائز ہے. حضرت کے سامنے یہ باب تھا بخاری شریف کا، حدیث تھی یہ بخاری شریف کی، لیکن فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول، یہ حسین احمد مدنی جواب دیتا ہے، یہ نہیں کہا ہاں ثابت ہے حدیث شریف سے. آج تو ہمیں بحث کرنے کی بہت عادت ہے، حدیث میں آیا ہے آ جاؤ ہمارے مقابلے میں، یہ نہیں فرمایا حضرت نے کہ بخاری شریف میں یہ باب ہے یہ حدیث ہے، امام بخاری نے یہ ثابت فرمایا ہے، نہ. فنا فی الرسول کیا کہہ رہا ہے، جواب تو سنو اس کا. فرمایا بھائی ہم تو ہیں ہی دنیا کے کتے، ہم سے نبی کی اتباع کہاں ہو سکتی، ہم تو ہے ہی دنیا کے کتے، ہم سے نبی کی اتباع کہاں ہو سکتی، یعنی ہم کہاں ہمارے نبی کہاں، تم ہم سے کہاں سوال کر رہے ہو کہ نبی کے دسترخوان پر دو قسم کی ترکاری تھی یا نہیں. حقیقت حال یہ ہے، حضرت شیخ عبد الواحد الجلیل رحمت اللہ علیہ، میں نے اپنے شیخ سے یہ واقعہ سنا، میں نے کتاب نہیں دیکھی، ہمارے شیخ نے دیکھی ہے، شیخ یونس صاحب، شیخ عبد الواحد الجلیل رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کتاب التوحید میں اپنا ایک واقعہ لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، اور خواب یہ تھا کہ میدان حشر قائم ہوا اور فرشتے ایسے دفتر لے کر آئے اور نام بول رہے ہیں کہ بھئی ہم جن کا نام بولتے ہیں وہ آ کر اپنا ثواب لے جاؤ، زید آوے، بکر آوے، خالد آوے، عمر آوے، سب کا نام بولا جا رہا ہے، ثواب دیا جا رہا ہے. فرمایا سب کو ثواب تقسیم ہو گیا، اور وہ ثواب تسبیح کا ثواب تھا، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اس کا ثواب تھا جو تقسیم کیا جا رہا تھا، سب کو تقسیم کر دیا. شیخ عبد الواحد فرماتے ہیں کہ میدان میں میں اکیلا رہ گیا اور کوئی نہیں، اور میرا نام ہی نہ آیا، اور دفتر ورشتوں نے بند کر دیا اور جانے لگے، تو میں دوڑا دوڑا آگے گیا اور میں نے کہا کہ میں بھی تو تسبیحات پڑھتا تھا، مجھے آپ ثواب کیوں نہیں دے رہے؟ تو جواب دیا آج ان کو ثواب ملا ہے جنہوں نے نبی کی بتائے ہوئے طریقے پر تسبیح پڑھی، سنت رسول پر تسبیح پڑھی. تم تسبیح تو پڑھتے تھے لیکن تم نے طریقے رسول کو محفوظ نہیں رکھا، اس لیے تمہیں ثواب نہیں ملے گا. تمہاری تسبیح کا ثواب اللہ کے پاس جمع ہے لیکن سنت کا ثواب تمہیں نہیں ملے گا. شیخ عبد الواحد الجلیل صبح اٹھ کر اس خواب کو بیان فرما رہے، اور پھر جو جملہ ان کی زبان سے نکلا وہ عربی میں ہے، میرے حضرت نے اس کا ترجمہ کر کے بتایا. شیخ عبد الواحد نے فرمایا جو نبی کی سنتوں کے برتن میں اپنے عمل کو لے کر جائے گا اس کا عمل تو عند اللہ پیارا ہوگا، اور جو نبی کی سنتوں سے ہٹ کر عمل لے کر جائے گا وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہو سکتی. یہ ہے ہی نبی ایسا، یہ نبی ہی ایسا ہے، اس کا طریقہ ہی اللہ کو اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے کہ قرآن میں ایک جگہ پر تو اللہ نے اس نبی کے کلام کی قسم کھائی اور فرمایا وقیلہ یا ربی انہا اولائے قوم لا یؤمنون, اے میرے پیغمبر تیرے کلام کی قسم. مقام تو دیکھیں اس نبی علیہ السلام کا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس حدیث شریف پر علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی. علامہ فرماتے ہیں کہ پہلے اللہ کے نبی تعریف کریں گے, اس کے بعد اللہ کہے گا ارفع راسک سل تعطا وشفع تشفع, اٹھاؤ سر مانگو ہم سے تمہاری مانگ پوری کی جائے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کی جائے. ہمیں تو دعا کرتے بھی نہیں آتا, ہمیں تو دعا کرتے بھی نہیں آتا, ہاتھ اٹھا اللہ دے دے اللہ دے دے اللہ دے دے, کیا دے دے. اسی لیے غالباً میں ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ایک لطیفہ سنا چکا ہوں اس سے پہلے, کہ دعاؤں کے اندر بھی حدود و قیود کی, حضور قلب کی ضرورت ہوتی ہے, دل حاضر ہو, سوچ سمجھ کر دعا کی جائے. حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ ایک مزدور کھیت میں کام کر رہا تھا اور روزانہ اس کو کھیت میں پیدل چل کر جانا پڑتا تھا دور. تو ایک مرتبہ وہ کہنے لگا کہ اللہ چل چل کر تھک گیا ہوں, گھوڑی دے دے گھوڑی دے دے گھوڑی دے دے. بس یہ دعا اس کی ہو رہی تھی. گاؤں کا چودھری اور سرپنچ جو تھا وہ اپنی گھوڑی پر سوار ہو کر ادھر گیا تھا. اس کی گھوڑی حاملہ تھی, اس نے بچہ دے دیا کھیت میں. تو اب اس بچے کو اٹھا کر لے جانا ہے گھر پہ, تو کون لے جائے؟ سرپنچ نے دیکھا کہ وہ مزدور کام کر رہا ہے, اس مزدور کو بلایا کہ اے دوم, ادھر یو پی میں کام کرنے والے کو دوم کہتے, کہا اے دوم ادھر آ. اس کو بلایا اور یہ کہا کہ یہ میری گھوڑی کا بچہ ہے, اس کو اپنے گردن پر اٹھا کر کے گھر لے چل. تو اس نے اٹھا لیا. اب سرپنچ کہہ رہا تھا نہ تو کہہ سکتے نہیں, لیکن دل دل میں دعا کرتے چلا, اے اللہ مانگی تھی نیچے مل گئی اوپر, یعنی سواری کے لیے مانگی تھی اور یہ تو اوپر مل گئی. تو حقیقت حال یہ ہے کہ دعا میں بھی حضور یہ قلب چاہیے, دعا میں بھی حدود و قیود چاہیے. اسی لیے ہمارے نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے ملفوظ میں ایک عجیب بات لکھی ہے. حضرت نے فرمایا کبھی کبھی دعائیں بھی وبال لے کر آتی ہیں, اور قرآن سے حضرت نے ثابت فرمایا. حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جیسے میں تمہاری نیک دعاؤں کو قبول کر لیتا ہوں, اگر میں اسی طرح تمہاری بد دعاؤں کو بھی جلدی سے قبول کر لوں تو تب تو تم کب سے ہلاک ہو جاتے. اس لیے کہ ذرا سا مسئلہ ہوا ہم تو بد دعا دینا شروع کر دیتے, خصوصاً عورتوں کا مزاج, اپنی اولاد کو بد دعا, اپنے شوہر کو بد دعا, اپنے متعلقین کو بد دعا, تو معمولی معمولی باتوں میں ہم تو بد دعا دینا شروع کر دیتے. اللہ کہتا ہے کہ میں جیسے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیتا ہوں, اگر تمہاری بد دعاؤں کو اتنی جلدی قبول کر لوں تب تو تم کب سے ہلاک ہو جاتے. اس لیے حقیقت حال یہ ہے کہ اولاً تو بلا وجہ کی بد دعا اللہ قبول کرتا نہیں. یہ تو ذہن سے نکال لیں کہ کوئی مسئلہ نہیں اور ہم کہیں کہ اللہ ان کو کینسر کر دے, ایسی بد دعائیں قبول نہیں ہوتی, بلا وجہ کی بد دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو ہر چیز میں حدود اور قیود ہیں. نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی دعائیں بھی وبال لے کر آتی ہے اگر سوچ سمجھ کر دعا نہیں کی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے نبی تعریف کریں گے, اس کے بعد اللہ کی طرف سے کہا جائے گا ارفع راسک سل تعطا وشفع تشفع, اور پھر آپ فرمائیں گے کہ اللہ جلدی سے حساب شروع ہو جائے. ایک بات اور ملاتا چلوں علامہ کی بات کے ساتھ, صاحب روح المعانی علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات سورہ نوح کی تفسیر میں اور لکھی ہے. فرمایا نوح علیہ السلام نے سارے 900 سال تک محنت کی, سارے 900 سال, اور جب یقین ہو گیا کہ ان کے قلوب پر کفر لگ چکا ہے, مہر آ چکی ہے اور اب کوئی مسئلہ کارگر ہونے والا نہیں ہے, تب جا کر نوح علیہ السلام نے سارے 900 سال کے بعد ہاتھ اٹھائے اور یوں کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. اے اللہ تو ان میں سے اب ایک کو بھی نہ چھوڑنا, یقین ہو چکا ہے کہ ان کے قلوب پر کفر کا مہر لگ چکا ہے، اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، معاملہ ختم ہو چکا ہے ان کا، اس لیے ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑ، اگر تو نے ان میں سے ایک کو بھی چھوڑ دیا تو ان کی اولاد سے تو ویسے ہی پیدا ہوں گے جیسے یہ ہیں، فاسق و فاجر ہی پیدا ہوں گے۔ دعا بہت چھوٹی ہے، حضرات علماء جو یہاں بیٹھے ہیں انہیں معلوم ہے سورہ نوح میں دعا تو اتنی ہے، بہت چھوٹی دعا، اس سے پہلے پورا دیر رکو حضرت نوح علیہ السلام اپنی کہانی سنا رہے ہیں، اپنی کہانی پہلے کیا کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصحابہم فی آذانہم واستقصوا ثیابہم وَأَصَرُّ وَاسْتَقْبَرُ اسْتِقْبَارَ، اے اللہ میں نے ان کو دن میں بھی بلایا، رات میں بھی بلایا، علانیہ بھی بلایا، چھپ چھپ کر بھی بلایا، اے اللہ میں نے ان کو یہ بھی کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے معافی مانگو وہ معاف کر دے گا، زندگی کے کفر کو یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلا دھار بارش دے گا، ویمددکم باموال و بنین، تمہیں اولاد بھی دے گا مال بھی دے گا، ویجعل لکم انہارا، نہروں کو جاری کر دے گا، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیوں تم لوگ نہیں مان رہے ہو اللہ کی طرف نہیں آ رہے ہو، اے اللہ میں نے ان کو بہت سمجھایا بہت سمجھا، پہلے رکو دیر رکو میں اپنی کہانی سنا رہے، اپنی کارگزاری سنا رہے، اپنا واویلا سنا رہے، اپنی کثر نفسی کو سنا رہے، اپنی عاجزی کو سنا رہے۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ اپنی دعا میں پہلے اپنے نفس کی عاجزی کو اللہ کو سناؤ، پھر اللہ سے مانگو اپنی رحمت کا فیضان کر دے گا۔ ہم تو بیٹھتے اللہ دے دے بس، نہ اللہ کی تعریف ہے، نہ اللہ سے متعلق کوئی مؤکر کلمات ہیں، نہ اس کو یوں کہا جاتا ہے اللہ تو حی لا یموت ہے، تو ہمیشہ زندہ، پہلے اس کی خوب تعریف، یہ اصول ہیں دعاؤں کے، یہ دعاؤں کے اصول ہیں۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام کہ قیامت کے دن کوئی بات نہیں کر سکے گا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی سفارش پر حساب شروع ہونے والا ہے۔ میں اس حدیث پر ایک اشکال اور بتاؤں، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات جب متعین ہے کہ اللہ کے نبی ہی سفارش کریں گے، ابھی سفارش فرمانے والے ہیں، اور کسی نبی کو وہاں بولنے کا حق نہیں ہوگا، تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ یہ سارے لوگوں کو آدم کے پاس، نوح کے پاس، سب کے پاس کیوں بھیجے گا؟ پہلے سیدھے سیدھے آپ ہی کے پاس بھیج دیتا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ تمہاری سفارش کریں گے، کیوں اور نبیوں کے پاس پہلے بھیجے گا؟ ارے بھائی اللہ تو قادر ہے نا، تو اللہ ہمارے ذہن میں پہلے ہی سے یہ بات ڈال دے کہ محمد کے پاس جاؤ، کیوں پہلے ہمیں دوسروں کے پاس بھیجے گا اور پھر آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ علامہ شبیر احمد عثمانی اس کا جواب دیتے ہیں، فرمایا کہ اگر اللہ سیدھے سیدھے نبی علیہ السلام کے پاس بھیج دیں تو سفارش تو آپ ہی کرنے والے ہیں، لیکن ممکن ہے اگلی امتوں کے دلوں میں کہیں یہ بات نہ آ جائے کہ یہ بات تو ہمارے نبی کے پاس جاتے تو وہ بھی کر لیتا ہمارے اللہ سے، تو پھر ہمارے نبی کا مقام کا پتہ کیسے چلتا؟ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بتانے کے لیے اللہ پہلے انبیاء کے پاس بھیجے گا، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ محمد ابن عبداللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ ان کا مقام کتنا اونچا ہے کہ کوئی نبی گفتگو نہیں کر سکتا ہے سوائے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس مقام کو بتانے کے لیے حتی اعلی شانہ پہلے اور انبیاء کے پاس بھیجیں گے، اور بھی اس میں بڑی علمی باتیں ہیں لیکن میں اس کو یہیں چھوڑ دیتا ہوں، اس لیے کہ مجھے کوئی آپ کو سند نہیں دینا ہے کہ ان ساری باتوں کو میں یہاں بیان کروں، وہ ساری مدرسے کی باتیں ہیں، اور 8-10 سال وہ وہاں جب ایریا رگڑی جاتی ہے تب جا کر کے وہ باتیں کچھ آتی ہے، یہاں تو بس اتنی باتیں بہت کافی آپ کے سمجھنے کے لیے کہ اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذات اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام اللہ کی نگاہ میں بہت اونچا ہے، تو پھر آپ کے طریقے بھی اتنے ہی پیارے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ اسی مناسبت سے حضرت امام نووی رحمت اللہ علیہ بہت ساری احادیث کو لا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی کے طریقوں کو زندگی میں اپناؤ۔ اس میں کچھ روایتیں گزر چکی، کچھ آیات گزری، آج چوتھی روایت میں حضرت ابو عیاس سلمہ ابن عمرو ابن اقوا رضی اللہ تعالیٰ، یہ سلمہ ابن عمرو ابن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ کرام میں وہ صحابی ہیں کہ جن کی دور بہت مشہور تھی، یعنی دوڑنے میں ایسے تیز تھے یہ کہ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ گھوڑوں سے ان کا مقابلہ ہوتا تھا اور یہ گھوڑوں سے بھی آگے نکل جاتے تھے، ایسے تیز رفتار دوڑنے والے تھے۔ ایک مرتبہ بخاری شریف کا واقعہ ہے، کچھ چور مدینہ شریف میں آ گئے اور مدینہ سے باہر جو بارہ تھا، جس کو ہم جانور باندھنے کے لیے جگہ کہتے ہیں بارہ، وہاں نبی علیہ السلام کے کچھ اونٹ، کچھ صدقات کے تھے، بیت المال کے تھے، کچھ آپ کے بھی تھے۔ تو کچھ رات میں ڈاکو قسم کے لوگ آ گئے اور قریباً 15-20-25 اونٹوں کو بھگا لے گئے۔ حضرت سلمہ کی ڈیوٹی یہ تھی کہ الگ سبا تہجد کے موقع پر حضور نے یہ فرمایا تھا کہ تم کو وہاں جانور دیکھ کر آنے کا۔ یہ صبح صبح نبی علیہ السلام کے غلام تھے حضرت ربا رضی اللہ تعالی، ان کے ساتھ وہاں گئے تو دیکھا کہ کوئی جانوروں کو بھگا لے گیا ہے۔ قدم جو کچھ پتا چلا تو سلمہ ابن عقبہ رضی اللہ تعالی حضرت ربا سے فرمایا کہ تم جا کر حضور کو اطلاع دو اور میں یہیں سے دوڑ لگاتا ہوں، اس لیے کہ مجھے انداز جو ہو رہا ہے وہ اس راستے سے گئے ہوں گے، تو میں ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں یہی نماز پڑھ لیتا ہوں، آپ نبی علیہ السلام کو اطلاع دیجئے۔ سلمہ نے وہی نماز پڑھ کر کے ان کا تعاقب کیا۔ اب تک طلوع ہوتے ہوتے ان کو نشانات معلوم ہونے لگے کہ کس طرف یہ لوگ گئے ہیں، اسی رخ پر دوڑتے رہے دوڑتے رہے دوڑتے رہے، نظر آ گئے یہ لوگ، حالانکہ یہ تو رات میں کب سے نکلے ہوں گے لیکن ان کی دوڑ ایسی تھی، یہ لوگ نظر آ گئے۔ تو حضرت کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، تو حضرت پتھر سے مارتے تھے ان کو، اور حدیث شریف میں ہے بخاری شریف کی کہ جب یہ پتھر اٹھا کر مارتے تھے تو یوں کہتے تھے انا ابن الاقوى الیوم یوم الرزا، میں اقوا کا بیٹا ہوں اور آج کمینوں کی ہلاکت کا دن ہے۔ رزا کا اصل ترجمہ تو ہوتا ہے، عربوں کے وہاں دستور یہ تھا کہ یہ لوگ جب اونٹ چرانے جاتے تھے تو دوپہر میں جو پانی پینے کا گھاٹ ہوتا تھا جہاں سب مل کر اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے، جیسے ہمارے وہاں پانی پینے کا بارہ ہوتا ہے، ویرا ہوتا ہے، وہاں سب اپنے جانوروں کو لا کر پانی پلاتے، تو عربوں میں بھی ایسا دستور تھا کہ ایک جگہ پر دوپہر میں پانی پلانے کے لیے جمع ہوتے تھے، تو وہیں پر اپنی اونٹنیوں کا دودھ بھی نکالتے تھے۔ تو جہاں یہ دودھ پانی پلانے کی جگہ تھی وہاں غریب قسم کے لوگ بھی پہنچ جاتے تھے دودھ مانگنے کے لیے، اس لیے کہ وہیں یہ لوگ دودھ نکالتے تھے۔ تو یہ بعض بخیلوں کی عادت یہ ہوتی تھی کہ بجائے برتن میں دودھ نکالنے کے سیدھے تھنوں سے منہ لگا کر پی لیتے تھے، اور ایسا اس لیے کرتے تھے کہ برتن میں اگر نکالیں گے تو آواز ہوگی تو وہ غریب سنیں گے تو مانگنے آئیں گے، اس لیے یہ لوگ سیدھے تھن سے منہ لگا کر پی لیا کرتے تھے۔ اس کو عربی زبان میں کمینہ کہا جاتا ہے، رزا کمینہ۔ تو اس کو حضرت سلمہ نے فرمایا انا ابن الاقوى، میں اقوا کا بیٹا ہوں، الیوم یوم الرزا، آج کمینوں کی ہلاکت کا دن ہے۔ امام بخاری نے اس سے مسئلہ نکالا، محدثین کا ذہن جو ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے، اس سے مسئلہ نکالا، فرمایا ضرورت کے موقع پر کوئی اپنے باپ کی طرف منسوب کر کے اگر کوئی کلمہ کہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں تو فرمایا جائز ہے، یہ فخر نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث بھی لے آئے وہاں پر، فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، آپ نے اپنے دادا کی طرف منسوب کر کے اپنے آپ کو بتایا میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ عبداللہ کا بیٹا اس لیے نہیں کہا کہ عبداللہ کو کوئی جانتا نہیں تھا، عبد المطلب کو سارا عرب جانتا تھا، اس لیے اپنے آپ کو اپنے دادا کی طرف منسوب کر کے بتایا۔ لیکن یاد رکھے فخر و غرور کے لیے نہیں، یہ تو وہ میدان کی بات ہے جہاں پر شہ سوار اپنی جان کو لے کر اسلام کی حفاظت کے لیے نکلتے ہیں، وہاں کا مسئلہ ہے، ورنہ کہیں آپ تکبر میں کہنے لگے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں آ جاؤ، یہ تو غرور اور تکبر ہوگا اور اس کی ہدایت نہیں ہو سکتی ہے، کہیں حدیث سے یہ غلط استدلال نہ کر لیں۔ تو حضرت سلمہ ابن عقوا ان کے پیچھے چلتے رہے چلتے رہے، اتنے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام چند ساتھیوں کو لے کر اونٹنی پر سوار ہو کر پہنچ گئے، قریباً چاشت کا وقت تھا۔ سلمہ نے فرمایا حضرت میں نے ان کو پانی بھی نہیں پینے دیا ہے، ان کو سانس بھی نہیں لینے دیا ہے، بھگایا ہی کیا ہے میں نے، اور یہ اپنے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے یہ چادریں بھی ڈالتے گئے ہیں، تو قریباً 20 چادریں ہاتھ میں آ گئی مال غنیمت کے طور پر۔ حضرت یہ ساتھیوں کو میرے ساتھ بھیج دیجئے, ابھی میں ان کو بگڑ کے لے آتا ہوں میرے نبی کی. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جملے کو ہم اپنے سینوں پر لکھیں. فرمایا یا سلمہ اذا ملک تفسج, فرمایا سلمہ جب تم بہادر ہو اور تمہارا کسی پر قابو چل جائے تو اسے معاف کر دو. جب تمہارا قابو چل جائے, تم طاقتور ہو, تم بہادر ہو, یقیناً تمہارا ہاتھ اونچے ہوگا, ایسے وقت پر انسان معاف کر دیتا ہے نا, یہ کمال کی چیز ہے, یہ ہے کمال کی چیز. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا, بخاری شریف کی روایت ہے, فرمایا بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے, بہادر وہ ہے جو غصے کے موقع پر اپنے غصے کو قابو میں کر لے, اسے بہادر کہا جاتا ہے. تو فرمایا یا سلمہ اذا ملک تفسج, سلمہ جب تیرا قابو کسی پر چل جائے, جب تیرے ہاتھ میں کوئی آ جائے, اسے معاف کر دے. کیسی پیاری نصیحت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی. یہ ہم دشمنان اسلام اور مستشرقین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم نے دور دور سے ہم جیسے نالائقوں کو دیکھ کر اسلام کو سمجھائیں, ہمارے نبی کو نہیں دیکھا. خدا کی قسم ہمیں دیکھو گے تب تو اسلام تمہیں ظالم محسوس ہوگا, لیکن ہمارے نبی کو دیکھو گے تو اسلام سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں ملے گا. یہ 100% بات ہے. یہ تو ہم کو دیکھا ہے. اس لیے اسلام سے متعلق میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ امت جو ہے, جو بے دین ہے, وہ اپنے مذہبوں سے پریشان ہو کر بقول حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا, تمام مذہبوں سے پریشان اور بے چین ہو کر اور بے سکون ہو کر کے اسلام کے دروازے پر آ کر کھڑی ہے اور یہ سوچ رہی ہے کہ ہم اس میں چلے جائیں تاکہ ہمیں سکون مل جائے, لیکن فرمایا جب اسلام کے مکان میں ہم جیسے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہہ کر واپس ہو جاتے ہیں کہ اگر اسلام اسی کا نام ہے, مار دھار کرنا, ظلم کرنا, کسی کے پیسے کھا جانا, کسی کی عزت لوٹ لینا, کسی کو ہلاک کرنا, کسی کو ذلیل کرنا, کسی پر غلط مقدمات کرنا اور کسی کی بیوی کو اٹھا لینا, کسی کی بچی کو اغوا کر لینا, اگر اسلام اسی کا نام ہے تو پھر ہمارے لیے ہمارا مذہب بہتر ہے. آج ہم ہی رکاوٹ کا ذریعہ بنا ہوئے, ہم ہی رکاوٹ کے ذریعے بنے ہوئے. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نگاہ خداوندی میں اتنے پیارے ہیں, اتنے پیارے ہیں. اس روایت سے پتہ چلتا ہے جو میں نے ابھی روایت حدیث شفاعت کو پیش کیا, اسی آقا کی روایات کو ہمارے سامنے حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ پیش فرماتے ہیں. اسی میں ایک سنت پیش کی جا رہی ہے. حضرت سلمہ ابن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشمالی, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے, الٹے ہاتھ سے, دابے ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بیمینک, سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. تو وہ کہنے لگے لاسپتیو, میں جمرے ہاتھ سے کھانے پر, سیدھے ہاتھ سے کھانے پر قادر نہیں ہوں. حضرت نے فرمایا جا تو ہمیشہ قادر نہ رہے. یہ جملہ کیوں فرمایا؟ وہ قادر تھا لیکن جان بوجھ کر نبی کے سامنے تکبر کر رہا تھا. حدیث کے الفاظ آگے, ما منعہ الا الکبر, اس کو دائیں ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے کھانے سے نہیں روکا مگر تکبر نے. یہ کون تھا؟ بعض روایتوں سے ملتا ہے کہ یہ منافق قسم کا آدمی تھا, ورنہ صحابہ کرام تو فنا فی الرسول تھے, وہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. صحابہ کرام کا مسئلہ تو مسجد نبوی میں اللہ کے نبی ممبر شریف پر بیٹھے ہوئے, ابو داؤد شریف کی روایت ہے, صحابہ اس طرح دو چار کھڑے تھے ادھر ادھر, اللہ کے نبی نے فرمایا اجلسو, بیٹھ جاؤ. عبداللہ ابن مسعود ابھی آ رہے تھے رضی اللہ تعالی, جہاں چپل نکالتے ہیں وہیں پر عبداللہ ابن مسعود ابھی تو پہنچے تھے, اور اللہ کے نبی کی آواز کان میں پڑی اجلسو, بیٹھ جاؤ. تو عبداللہ ابن مسعود وہیں بیٹھ گئے جہاں چپل نکالتے ہیں. حضرت نے جب دیکھا تو عبداللہ کو فرمایا عبداللہ اندر آ جاؤ مجمع میں. جب اندر پہنچے تو حضور نے فرمایا کیوں وہاں بیٹھ گئے؟ فرمایا یا رسول اللہ تمہارا کلمہ کان میں پڑا, اجلس ہو. میں بیٹھ گیا. فرمایا میں نے تمہیں تھوڑے ہی کہا تھا, یہ تو یہ ادھر ادھر کھڑے تھے ان کو کہا تھا. فرمایا اللہ کے حبیب آپ کا جملہ کان میں پڑے اور میں عمل نہ کروں اور اسی حال میں مسجد میں آؤں اور میری روح قبض ہو جائے اور اللہ پوچھ لے تو میں جواب کیا دوں گا؟ اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہم تو حدیثوں میں تاویل کرتے ہیں, یہ تو فلاں کے لیے ہے میرے لیے نہیں ہے, یہ مسئلہ ان کے لیے ہے ہمارے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے, ہم تاویلات کرتے ہیں روایتوں میں. حالانکہ بھائی نبی کی کوئی بھی بات کانوں سے ٹکرا جائے اگر زندگی میں ہے تو شکر کرو, نہیں ہے تو لانے کی کوشش کرو, لیکن خامخواہ کے لیے تاویلات نہ کرو, اس طرح کے ہیلے بہانے نہ کرو کہ جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی کے کلام سے اعراض لازم آئے, دور بھاگنا لازم آئے. تو حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے, فرماتے ہیں کہ طلحہ بن برا کوبا میں رہتے تھے, جو حج پڑھنے کے لیے عمرے کے لیے جاتے ہیں کوبا میں ہر انسان جاتا ہے, وہاں کوبا میں رہتے تھے, نوجوان صحابی تھے. حالات میں لکھا ہے کہ قریباً 37 سے لے کر 40 کے بیچ میں ان کی عمر تھی اور انتقال ہو گیا, بالکل نوجوان ینگ صحابی تھے. بیمار ہوئے تو اللہ کے نبی عیادت کے لیے تشریف لے گئے, بیمار پرسی کے لیے گئے. جب پہنچے تو حالات دیکھ کر نبی علیہ السلام سمجھ گئے کہ لگتا یہ ہے کہ میرا طلحہ زیادہ نہیں جیے گا. تو حضرت نے ان کے گھر والوں سے فرمایا کہ اگر طلحہ کی موت ہو جاوے تو مجھے کہنا, اطلاع دینا, میں جنازے کی نماز پڑھاؤں گا. حضرت طلحہ کو بھی کچھ بھنک لگ گئی تھی, اللہ کے نبی کے یہ کلمات کچھ کان میں پہنچ گئے. تو طلحہ نے کہا کہ اگر میری موت رات میں ہو تو نبی کو اطلاع نہ کرنا, دن میں ہو تو اطلاع کرنا. تو گھر والے پوچھنے لگے کہ نبی تو خود کہہ رہے ہیں کہ میں نماز پڑھاؤں گا اور تم منع کر رہے ہو. آج تو ہر انسان چاہتا ہے کہ بھئی ہمارے گھر پہ کوئی بزرگ آ کر میرے ابا کی نماز پڑھائے, میری امی کی نماز پڑھائے, میری بیوی کی نماز پڑھائے, اور تم یہاں منع کر رہے ہو. تو حضرت طلحہ نے جو جواب دیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ کے لاکھ و سلام نازل ہو, طلحہ جواب دیتے ہیں کہ مدینہ اور کوبا کے بیچ میں یہودی رہتے ہیں. اس وقت یہ کوبا مدینے سے ملا ہوا نہیں تھا, یہ تو اب مل گیا ہے, اس وقت فاصلہ تھا اور بیچ میں یہودیوں کے قبائل تھے, بنو قریظہ بنو قینقاع یہ قبائل تھے. فرمایا کہ جب تم رات میں اطلاع کرو گے میری موت کی تو میرے نبی یقیناً محبت میں آئیں گے, یقیناً آئیں گے محبت میں. ممکن ہے کہ رات میں کوئی یہودی میرے نبی کو تکلیف پہنچا دے, میں نے اپنی پوری زندگی نبی کو تکلیف نہیں پہنچائی تو میرے مرنے کے بعد کیوں تکلیف پہنچاؤ. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ رات میں اگر موت ہو تو اطلاع نہ کیجیے, دن میں ہو تو اطلاع کیجیے. اللہ کا کرنا کہ طلحہ کی موت رات ہی میں ہوئی, وصیت کے مطابق ان کو رات ہی میں دفن کر دیا گیا, نبی علیہ السلام کو صبح اطلاع کی گئی کہ طلحہ کا انتقال ہو گیا. اللہ کے حبیب تشریف لائے اور طلحہ کی قبر پر پہنچ کر جو دعا فرمائی ہے, اللہ اکبر, وہ دعا کی کہ ایسی دعا کسی صحابی کے لیے نہیں ملتی. کیا دعا؟ اللہم القی طلحہ وانت تضحک الی وہو یضحک الیک. اے اللہ میرا طلحہ تیرے پاس آ چکا ہے, تو اس سے اس طرح ملنا کہ تو اسے دیکھ کر ہنس رہا ہو اور وہ تجھے دیکھ کر ہنس رہا ہو. اللہم القی طلحہ وانت تضحک الیک وہو یضحک الیک, تو میرے طلحہ سے اس طرح ملنا کہ وہ تجھے دیکھ کر ہنس رہا ہو اور تو اسے دیکھ کر ہنس رہا, یعنی تو اس سے خوش ہو وہ تجھ سے خوش ہو. راوی حدیث بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے سوال فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے طلحہ کو وہ دعا دے دی, وجہ کیا ہے اس کی, آپ نے جو اتنی عظیم الشان دعا دی اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا, ان طلحہ یحبونی ویحب اللہ, میرا طلحہ مجھ سے محبت کرتا تھا میرے اللہ سے محبت کرتا. دنیا کی محبت کو چھوڑو, اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ میں اب بخاری شریف کا ابھی میرا مقدمہ چل رہا ہے چونکہ ابھی سال شروع ہوا تو کتاب ابھی شروع ہوئی. آج ایک بات آئی امام بخاری کے حالات میں, بڑے لمبے چوڑے حالات ہیں امام بخاری کے, تو ایک بات آئی آپ کے انتقال پر کہ جب امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو مقام خرتنگ میں آپ کو دفن کیا گیا. خرتنگ آج رسیا میں ہے, رسیا کی ماتات یہ جگہ ہے. حضرت کی تدفین کے بعد عجیب ہیں, حضرت پر تو بڑے حالات گزرے ہیں, دنیا کا دستور ہے جو دین کا جھنڈا لے کر اٹھتا ہے حالات ہوتے ہی ہیں, بہت حالات آئے ہیں بہت حالات. امام بخاری کی زندگی اگر آپ پڑھیں گے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کام کیسے کیا اس اللہ کے بندے نے. نیشاپور سے آپ کو دعوت ملی, نیشاپور آج اسی علاقے میں آیا رسیا میں, نیشاپور سے آپ کو دعوت ملی کہ آپ ہمارے وہاں تشریف لائیں درس حدیث قائم فرمائیں. آپ گئے, امام مسلم آپ کے شاگرد ہیں, امام ترمذی بخاری کے شاگرد ہیں, امام نسائی بخاری کے شاگرد ہیں, یہ سب بڑے بڑے اپنے زمانے کے دھرندر محدثین جو ہیں وہ بخاری کے شاگرد ہیں سب. امام مسلم نیشاپور کے ہیں, یہ خود فرماتے ہیں کہ جب امام بخاری نیشاپور میں تشریف لائے تو وہ استقبال ہوا جو بادشاہ کا بھی نہیں ہوتا. 4,000 گھوڑے, 10,000 کے قریب گدھے اور کھچر, اور 15,000 کے قریب پیدل, یعنی 25,000 سے 30,000 کا مجمع استقبال کے لیے آیا. لیکن حسد علماء کے اندر اللہ ہی حفاظت فرمائے, اللہ ہی حفاظت فرمائے. یہ حسد ایک ایسی بلا ہے. نیشاپور کا ایک عالم محمد ابن یحییٰ زہلی, محدث تھے وہ بھی, بہرحال انہوں نے اپنے شاگردوں کو منع کیا وہاں جانے سے, اور پھر بڑے ہنگامے ہوئے, بڑے حالات ہوئے. بخاری پر بدعتی ہونے کا الزام لگایا کہ یہ بدعتی ہے, یہ معتزلی ہے. حتیٰ کہ امام بخاری کے شاگردوں کو اب حالات آنے لگے, مسلم پر, احمد ابن سلیمہ پر, یہ سب بخاری کے بڑے بڑے شاگرد ہیں. تو امام بخاری کہنے لگے کہ بھائی ایک کام کرو, میری وجہ سے تم پر حالات ہیں, میں ہی چلا جاؤں. امام مسلم فرماتے ہیں کہ جب حضرت روانہ ہوئے ہیں نیشاپور سے تو صرف ہم 3 آدمی روانہ کرنے کے لیے چلے تھے, امام مسلم, احمد ابن سلیمہ اور ایک تیسرے صاحب تھے. آئے تو اتنا بڑا مجمع استقبال کے لیے نکلے ہیں تو روانہ کرنے کے لیے 3 آدمی. بخارا اپنے وطن میں پہنچے تو قاضی بخارا نے چین سے جینے نہیں دیا. قاضی بخارا کہنے لگا میرے بچوں کو گھر آ کر پڑھاؤ حدیث شریف. امام بخاری نے کہا میں نبی کی حدیث کو ذلیل نہیں کروں گا, تمہارے گھر آ کر میں نہیں پڑھاؤں گا. تو کہا تمہارے درس میں ہمارے بچوں کے لیے علیحدہ جگہ. فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے, عام بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے. اب قاضی بخارا نے ستانا شروع کیا, حضرت نے بخارا بھی چھوڑ دیا. خرتنگ گئے جہاں آپ کے رشتے دار تھے ابو منصور غالب ابن جبریل, یہ آپ کے رشتے دار تھے, ان کے وہاں چلے گئے. پھر نیشاپور سے دعوت آئی 25 رمضان کو کہ حضرت اب حالات ٹھیک ہے آپ تشریف لے آئے. حضرت نے جانے کا ارادہ کیا دوبارہ, پھر اطلاع ملی کہ حضرت نہ آئے, حالات ٹھیک نہیں آپ کے لیے. 29 رمضان تھی, آپ کے شاگرد فرماتے ہیں کہ تہجد میں ہم حضرت کے ساتھ تھے, حضرت نے تہجد پڑھنے کے بعد دعا کی 29 رمضان کو, اللہم زاقت علی الارض بما رحبت فاقبضنی, اے اللہ اتنی بڑی زمین لیکن میرے لیے تنگ ہو چکی ہے, اب میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں. 29 رمضان کی صبح آپ دعا فرما رہے ہیں تہجد میں, ظہر کے قریب کہنے لگے کہ بھائی مجھے ذوب بہت ہے, کمزوری بہت ہے, مجھے لیٹنے دو. روزہ تھا, لیتے رہے. مغرب میں افطار فرمایا آپ نے, مغرب کے بعد اطلاع ملی کہ عید کا چاند طلوع ہو گیا, 29 رمضان تھی, چاند طلوع ہوا. اور مغرب کے کچھ ہی دیر کے بعد چونکہ امام بخاری کی صبح کی دعا قبول ہو گئی, اور مغرب کے بعد حضرت دنیا سے روانہ ہو گئے. ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب جملہ اس پر کہا, عید کا چاند طلوع ہوا اور حدیث کا چاند غروب ہو گیا. آپ کے حالات میں مجھے جو بات کہنا ہے وہ یہ ہے,
تو آپ کی انتقال کے بعد ایک سال تک آپ کی قبر کی مٹی سے خوشبو آتی رہی اور لوگ مٹی بھر بھر کر لے جانے لگے. بلاخر آپ کا قبر کا محاصرہ کر لیا گیا دیوار سے تاکہ اس طرح پر قبر کھلنے نہ پائے. یہاں ایک عجیب بات ہے, شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک شعر کہا ہے وہ یہاں فٹ ہو رہا ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ گلستہ میں کہ میں ایک مرتبہ در حمام رسیدم, میں ایک حمام خانے میں پہنچا, گلے یافتم در حمام رسیدم, میں ایک حمام خانے میں ایک بڑے غسل خانے میں پہنچا تو گلے کچھ مٹی مجھے مل گئی, میں نے اس مٹی کو سونگا تو اس کے اندر سے بڑی اچھی خوشبو آ رہی تھی, تو میں نے اس مٹی کو خطاب کر کے یوں کہا, اے گلے تو مشکی یا امبری, تو مشک ہے یا امبر ہے, تو کیا ہے, خوشبو ہے دل آویز ہے تو مستم, میں تیری بہترین خوشبو سے مست ہو رہا ہوں. تو مٹی نے اندر سے جواب دیا کہ میں مشکی بھی نہیں, میں امبری بھی نہیں, میں امبر بھی نہیں, میں مشک بھی نہیں, حقیقت یہ ہے کہ با گلے سوئے بنشستم, میں چند دن پھولوں کی صحبت میں بیٹھی تو پھولوں کی خوشبو میرے اندر آ گئی, ورنہ من آنم کے من دانم, ورنہ میں تو ایک حقیر مٹی ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں ہو سکتی ہے. میں اس شعر کو بخاری کی قبر پر فٹ کر کے یہ کہہ رہا ہوں کہ قبر کی مٹی کی کوئی حیثیت نہیں تھی, لیکن وہ حدیث والا جسم اس کے اندر پہنچا تھا جس کی برکت سے مٹی بھی خوشبودار ہو گئی. بھائی اگر اس حدیث والے جسم کی وجہ سے مٹی خوشبودار بن سکتی ہے تو میرے اور آپ کے جسم میں اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتر جائیں, آپ کی حدیثیں اتر جائیں, آپ کے طریقے اتر جائیں, آپ کی زندگی اتر جائیں, تو حقیقت حال یہ ہے کہ ہمارے جسم سے بھی خوشبو آنے لگے گی اور اللہ ہمارے جسم کو معطر کر دے گا. میں نے اپنے بچوں سے کہا پھر ہمیں لوگوں کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی میری تعظیم کرو, یہ حدیث تو خود ہی تعظیم کرائے گی, اس لیے کہ نبی کا جلایا ہوا چراغ وہ چراغ ہے کہ جو بھی اپنے چراغ اور موم بتی کو چراغ محمدی سے لگائے گا اس کا چراغ ہمیشہ چمکتا رہے گا, یہ طے شدہ ہے. ہم مر بھی جائیں گے تو لوگ رحمت اللہ علیہ کہتے رہیں گے, لوگ دعائیں دیتے رہیں گے, یہ سنت نبوی کی برکتیں ہوگی اور لوگ ہمیں اچھے جملوں سے اچھی دعاؤں سے, ارے کچھ نہیں تو لفظ رحمت اللہ علیہ بولیں گے, یہ بھی بہت بڑی دعا ہو جائے گی ہمارے لیے. اللہ کی رحمت ہو اس انسان پر, اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ رحمت اللہ علیہ کا لفظ کسی مفتی پر ہی بولا جائے, عالم پر ہی بولا جائے, علامہ پر ہی, ہر آدمی پر یہ لفظ تو بولا جاتا ہے رحمت اللہ علیہ, تو یہ کتنی بڑی دعا مل جائے گی. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی شمع کو, اپنے چراغ کو, اپنی موم بتی کو ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی موم بتی سے لگا دیں تاکہ ہمارا چراغ ہر وقت چمکتا اور تابندہ رہے. تو یہ منافق تھا جس نے تکبر کی بنیاد پر منع کر دیا, تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اچھا ہے جا تو ایسا ہی رہے. روایت میں ہے حضرت سلمہ فرماتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کا حال یہ ہوا کہ وہ اپنا ہاتھ اٹھا ہی نہ سکا منہ تک. مستجاب الدعوات ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے, ہاں الا کہ مجبوری ہو, مثلا دائیں ہاتھ میں لقوہ ہے یا بیماری ہے یا پتہ بندھا ہوا ہے یا کوئی مسئلہ ہے, تب تو اس صورت میں آپ بایاں ہاتھ استعمال کر لیں مجبوری کی بنیاد پر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام ہر زینت کے کام کو دائیں طرف سے شروع فرماتے تھے. دیکھو جوتا پہننا, چپل پہننا زینت ہے کہ نہیں, انسان چپل پہن کر اچھا لگتا ہے نا, یہ زینت ہے, تو پہلے کون سا پہنیں گے, دایاں, اور جوتے اور چپل کا نکالنا یہ زینت کو ختم کرنا ہے, تو کون سا نکالیں گے پہلے, بایاں. مسجد میں جانا یہ مقام محترم میں جانا ہوا, مقام معزز میں جانا ہوا تو پہلے دایاں, مسجد سے نکلنا اور دنیا کی طرف جانا تو مسجد کے مقابلے میں تو دنیا دنی ہے, گندی ہے اس لیے بائیں قدم کو رکھیں گے. حتیٰ کہ عائشہ فرماتی ہے کہ جب آپ غسل فرماتے تھے تو بھی پہلے آپ دائیں طرف میں پانی ڈالتے تھے پھر بائیں طرف میں پانی ڈالتے تھے. اسی لیے تو میت کو بھی غسل دینے میں مسئلہ یہ ہے کہ پہلے اس کی دائیں طرف میں پانی ڈالو پھر اس کے بائیں طرف میں پانی ڈالو. حتیٰ کہ حتیٰ تناولی و ترجلی ہی, حضرت عائشہ فرماتی ہے آپ کنگا بھی فرماتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے دائیں طرف میں کنگا کرتے تھے پھر بائیں طرف میں کنگا فرماتے تھے. تو ہر زینت کے کام کو نبی علیہ السلام نے دائیں طرف کرنے کا حکم دیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا بڑا اہتمام کریں, ہمارے حضرت کے وہاں اس کا بڑا اہتمام ہے. جب ہم چپل پہناتے ہیں اور غلطی سے اگر بجائے دایاں چپل پہنانے کے بائیں پاؤں میں اگر چپل ڈال دیا تو بہت غصے ہوتے ہیں. فرمایا زندگیاں کھپ گئی سنت نہ آئی, اصل میں طبیعت نہیں ہے اس لیے عمل کہاں ہوگا. جب طبیعت بن جاتی ہے نا تو انسان کے لیے کرنا آسان ہو جاتا ہے, پھر اس کا قدم خود بخود دائیں قدم میں دائیں چپل میں جائے گا اور نکلتے وقت بایاں قدم نکلے گا. دیکھو میرے نبی کتنی جامع بات بتاتے ہیں. فرمایا جب رات کو تم سوو تو دعا پڑھ لو اور صبح اٹھو دعا پڑھ لو. رات میں دعا پر آئی صبح دعا پر آئی اور ان دونوں دعاؤں کو پڑھا کر یہ بتا دیا کہ تم نے اپنی رات کو دو دعاؤں سے گھیل لیا تو تمہاری پوری رات اب عبادت میں شمار ہو جائے گی. کیسی بات ہے, رات کو دو دعا سے گھیر لیا, ایک شروع میں ایک آخر میں. فرمایا پوری رات سانس لیتے رہو تمہارا سانس ایک تسبیح کے حکم میں ہو جائے گا, ایک تسبیح کے حکم. کتنی چھوٹی سنت ہے اگر ہم رات کو دعا پڑھ لیں اللہم بسم کامو تو آہیا یا اور بھی کچھ دعائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہیں, اللہم انی وجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجات ظہری الیک لا ملجأ ولا منجأ منك الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. یہ بھی اللہ کے نبی کی دعا ہے, رات کو سوتے وقت آپ پڑھتے تھے اے اللہ میں سو رہا ہوں مجھے کچھ پتا نہیں اب میرے سونے کے بعد کیا ہوگا, اے اللہ میں میری ذات کو تیرے حوالے کر رہا ہوں, میرے مکان کو تیرے حوالے کر رہا ہوں, میری اولاد کو تیرے حوالے کر رہا ہوں, میرا چہرہ میں تیری طرف کر رہا ہوں, اللہم انی وجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک میرے پوری رات کے معاملات کو تیرے حوالے کر رہا ہوں, والجات ظہری الیک اور اے اللہ میں اپنی پشت میں تجھے اپنا نائب بناتا ہوں, تو میرا پشت پناہ بن جا, تو میرا معین و مددگار بن جا. والجات ظہری الیک لا ملجأ ولا منجأ, اے اللہ میرا کوئی معین و مددگار نہیں سوائے تیری ذات کی. لا ملجأ ولا منجأ الا انت آمنت بکتابک الذی, اے اللہ میں ایمان لایا تیری کتاب پر جو تُو نے اتاری اور تیرے نبیوں پر جن کو تُو نے بھیجا. کتنی آسان چھوٹی سی دعا ہے. فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو, 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لو, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غلام اور باندی مانگنے آئی تو بیٹی کو بجائے باندی اور غلام دینے کے تسبیحات بتائی نبی نے کہ یہ تسبیحات لے جا اور جا تسبیح پر. شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ بیٹی کام کر کے تھک گئی تھی تو تسبیحات بتائی. نبی کے اس کلام سے معلوم ہوتا ہے ان تسبیحات کو پڑھنے سے بدن کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے. کیسی پیاری بات. اسی لیے نبی نے فرمایا کہ رات میں سوتے وقت ان تسبیحات کو پڑھ لو تاکہ دن بھر کی تھکاوٹیں دور ہو جائیں اور اطمینان سے نیند آ جائے. یہ حکمتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ناس سورہ فلق اور قل ھو اللہ پڑھ کر اپنے بدن پر دم کر لیا. یہ سارے اعمال ہیں حضور کے. کتنی دیر لگتی ہے دنیا بھر کے ایران توران کے قصوں میں ہم اپنی رات کا ابتدائی وقت گزارتے ہیں, ذرا سی ان دعاؤں کا اہتمام کر لیں اور صبح اٹھ کر کے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا, اے اللہ میرے بس میں نہیں تھا دوبارہ اٹھنا تو نے مجھ کو اٹھایا, ایک مختصر دعا پڑھ کر کے انسان کھڑا ہو جاتا ہے. کتنا آسان وظیفہ میرے نبی کا. فرمایا پوری رات تیری عبادت میں شمار ہو جائے گی. کھانے سے پہلے دعا پڑھ لو, کھانے کے بعد دعا پڑھ لو. یہ دونوں دعاؤں کے بیچ کا جتنا کھانے کا وقت ہے فرمایا تیرا عبادت میں شمار ہو جائے گا. کیسے جامع چھوٹے چھوٹے عمل ہیں. اللہ اس امت کو صحیح سمجھ عطا فرمائے تاکہ یہ امت کرنے والی بنے. تو دائیں ہاتھ سے کھانا یہ سنت ہے, مجبوری ہو تو اور بات ہے. اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے سنت معقدہ ہے, یاد رکھے سنت معقدہ ہے, تاکید والی سنت ہے. پھر کھانے کے موقع پر بسم اللہ پڑھنا سنت ہے. پھر یاد رکھیں حدیث شریف میں کتنا آیا ہے بسم اللہ. علماء نے لکھا ہے کہ یا تو کسی نے اتنا پڑھ لیا بسم اللہ تو بھی سنت ادا ہو جائے گی, یا اگر کسی نے پڑھ لیا امام نووی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بھی سنت ادا ہو جائے گی. اور یہ جو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ یہ کہیں روایت میں نہیں آیا, ایک ضعیف روایت میں اتنا ملتا ہے بسم اللہ علی برکت اللہ, واو نہیں بسم اللہ و برکت اللہ, علی نہیں ہے بیچ میں, بسم اللہ و برکت اللہ کا لفظ ہے. تو اگر کسی نے یہ پڑھ لیا یا بسم اللہ پڑھ لیا یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا تو اس سے سنت ادا ہو جائے گی اور اللہ کے نام سے کھانا شروع ہو جائے گا. دائیں ہاتھ سے کھائیں, بسم اللہ پڑھ کر کے کھائیں, اپنے سامنے سے کھائیں, ادب یہ ہے اپنے سامنے سے کھائیں. ہاں اللہ ہی کہ چیزیں مختلف ہو تو آپ دوسری طرف ہاتھ بڑھا سکتے ہیں, ورنہ کھانا اگر ایک ہی قسم کا ہو تو پھر اپنے سامنے سے کھائیں. اللہ کے نبی کے ساتھ ایک صاحب تناول فرمانے بیٹھے, بچے تھے وہ ادھر ادھر ہاتھ ڈال رہے تھے تو اللہ کے نبی نے ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سامنے سے رکھ دیا اور فرمایا سامنے سے کھاؤ, ادھر ادھر کھانے سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ سب آداب طعام ہیں, یہ سب طریقے ہیں کھانے کے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ساتھ لے کر کے بیٹھیں. آج تو ماحول بھی وہ ہو گیا ہے نا کہ سب اپنا اپنا لے کر بیٹھ گئے, اب ادب بھی کیسے سکھائیں. نہیں, یہ کنچے میں لے کر کے بیٹھے تو ادب سکھایا جائے گا اور اس سے ادب کا طریقہ آئے گا, ادب کا سلیقہ آئے گا. اللہ جل شانہ ہم تمام کو ذات اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللهم انا لذکرک وشکرک وحسن عبادتک, اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل, وجنبنا الفواحش والمعاصی والخطايا والزلل, اللهم عافرنا واغفرنا واصلح لنا شأننا كله, اللهم انت ربي ونحن عبادك, فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم انت حي القيوم, انت دائم السماوات والارض, انت قائم السماوات والارض, انت الولي, انت الرحمن, انت الرحيم, انت على كل شيء قدير. اللهم انت الظاهر, انت الباطن, اللهم انت الاول, انت الاخر. الا سب کچھ آپ ہی ہیں, ہم آپ کے محتاج بندے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, ہمیں نبی کی مبارک طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کی مبارک سنتوں پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اے اللہ یہ نبی جتنا پیارا ہے اس کے طریقے بھی آپ کو اتنے ہی پیارے ہیں. میرے مالک ہمیں آپ کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما, آپ کی عظمتوں کی توفیق عطا فرما, آپ کی محبتوں کو اپنے دلوں میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آپ کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ غیروں نے آپ کو اپنی زندگی میں ستایا تھا, ہم نے آپ کی محبت کے دعوے کر کے آپ کی سنتوں کو چھوڑ کر آپ کو قبر میں بھی چین سے سونے نہیں دیا ہے. اللہ تو ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ تیری محبت نصیب فرما, تیرے نبی کی عقیدت نصیب فرما. اے الہ العالمین بیماروں کو شفاء دائمہ مستمرہ نصیب فرما, اللہ مرحومین کی مغفرت فرما, مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ ہمارے بہت سارے محبین, محبت کرنے والے, تعلق رکھنے والے, ہمارے ساتھ جڑنے والے, اللہ بیچارے بیمار ہیں, پاؤں کی بیماری میں ہیں, پیٹ کی بیماری میں ہیں, سر کی بیماری میں ہیں, اللہ ان کو شفاء دائمہ مستمرہ نصیب فرما, ان کو عافیت عطا فرما, ان کو عافیت نصیب فرما, اللہ ان کو عافیت عطا فرما. اللہ مہلک بیماریوں سے ہماری بھی حفاظت فرما, کینسر سے حفاظت فرما, ایڈ سے حفاظت فرما, ایریا رگڑنے والی بیماریوں سے حفاظت فرما, محتاج بن جائیں ایسی بیماریوں سے حفاظت فرما. اللہ پیشاب پخانہ میں لکپت ہو جائے اور کوئی اٹھانے والا بھی نہ ہو, اللہ ایسی بیماریوں سے حفاظت فرما, ارزل عمر سے حفاظت فرما, سٹھیا جانے والی عمر سے حفاظت فرما. اللہ جب تک جلائیں آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا, اور جب اٹھائیں تو اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمانا. اے اللہ الہ العالمین آپ کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائیے. اللہ نماز کی لذت نصیب فرما, سجدوں کا سرور عطا فرما, تلاوت قرآن کا مزہ نصیب فرما, ذکروں کی حلاوت نصیب فرما, تیری یادوں میں مستی عطا فرما. اے اللہ دنیا کی ایک محبوبہ سے ذرا سی محبت ہو جاتی ہے تو رات اور دن اس کے خیالات میں گزر جاتے ہیں. تو ہمارا کیسا محبوب ہے کہ اللہ نماز میں بھی تو ہمارے خیال میں نہیں آتا, ہم کیسے تجھ سے دور ہو چکے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کو تیری طرف مائل فرما دے, ہماری پیشانیوں کو پکڑ کے زبردستی تیری طرف چلا دے, ہمیں تیرے بنا دے, ہمیں تیرے بنا دے, ہمیں تیرے بنا دے. اے اللہ اب تو ہمارے دلوں میں آ جا, ہم تیری محبت کے بھوکے ہیں, ہم تیری محبت کے بھوکے ہیں, ہمارے دلوں کو آباد فرما دے, اپنی تجلیوں سے مالا مال فرما دے. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.